إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا. سب کا آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے اور اس مجلس کو آپ نے رونق بخشی. آج جو ہمارا موضوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات، اس موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالی اپنی اس مجلس کا آغاز کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن پر ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی یہودی یا نصرانی میرے بارے میں جانے اور تحقیق کے بعد مجھ پر ایمان نہ لائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یعنی اس قدر ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا. آج کے دور میں اگر کوئی یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ یہ نہ کہے محمد رسول اللہ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک تمہیں میں تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہاری ہر چیز، حتیٰ کہ تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارا ایمان تو مکمل ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھے بغیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے بغیر، اور محبت کتنی، اتنی نہیں کہ میرے بچے پہلے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، میرا گھر پہلے ہے، میری جاب پہلے ہے، میرے رشتے پہلے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی، اتنی نہیں کہ میری جان پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں، نہیں. ایمان کی تکمیل کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر چیز سے زیادہ ہو، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ. اور محبت کسی سے ہو نہیں سکتی جب تک کہ آپ اس کو جانتے نہ ہو. محبت کسی سے ہو نہیں سکتی جب تک کہ آپ کو اس کے بارے میں ان اینڈ آؤٹ پتہ نہ ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ ہے کہ اس دنیا میں جتنے انسان آئے، چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا، آپ کی زندگی کو محفوظ کر دیا، آپ کی ہر بات کو جیسے قرآن محفوظ ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی محفوظ ہے. دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو اسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو وحی دی اس کو آگے پہنچانا، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا. لیکن دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کیسی تھی، پرائیویٹ لائف کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا تھا، اخلاق کیسا تھا، آپ کے دوسروں کے ساتھ تعلقات کیسے تھے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا. یعنی کتنی بڑی بات ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو ہم سوچیں کہ ہمارے پاس وحی کا پیغام لے کر آئے تھے، تو پیغام تو انہوں نے ایز اٹ از پہنچا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کو محفوظ کر دیا، قیامت تک محفوظ رہے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بھی حفاظت فرمائی کہ آج ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیا تھا، آپ کا بولنا کیسا تھا، آپ کا حلیہ مبارک کیسا تھا، آپ کی گفتگو کیسی تھی، آپ کا اخلاق کیسا تھا، آپ کے اپنی بیویوں کے ساتھ تعلقات کیسے تھے، اپنے صحابہ کے ساتھ تعلقات کیسے تھے، آپ معلم کیسے تھے، آپ جنگجو کیسے تھے، آپ کیسے رہتے تھے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا. آج دشمن اسلام کی جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کنٹروورشل بنایا جائے. وہ قرآن پہ حملہ نہیں کر پائے, اس کو بدل نہیں سکے, لیکن انہوں نے کیا کوشش شروع کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, آپ کے کردار کو یا آپ کی نبوت کو مشکوک بنا دیا جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ انگلیاں اٹھائی جائیں. جس دن یہ ہوگا, جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا آپ کی نبوت, اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ ایک مسلمان کے دل میں آ گیا, اس کا ایمان چلا گیا. تو دشمن آج اس کوشش میں ہے, اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دفاع نہیں کر سکے. ہم وہ جو انگلیاں انہوں نے اٹھائیں, اس جو کردار کشی کی کوشش انہوں نے کی, اس کا جواب نہیں دے پائے, کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے. ہم ان سے محبت کا دم تو ضرور بھرتے ہیں, ہم ان کی بات تو ضرور کرتے ہیں, ہم شوق سے نعتیں بہت سن لیتے ہیں, لیکن کیا بات ہے کہ ہماری زبانیں بند ہو جاتی ہیں, ہمیں جواب دینا نہیں آتا. اور الٹا آج کی نوجوان نسل انہیں شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتی ہے. جو بہنیں سوشل میڈیا پہ ہیں وہ اچھی طرح جانتی ہیں کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں اور کیسے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. وہ اپنا کام کر رہے ہیں, ہم کہاں ہیں؟ اسی وجہ سے ضروری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سمجھیں, کیونکہ جس کا احسان ہوتا ہے نا, انسان اس کے آگے بچ بچ جاتا ہے. پھر ایک سلیم الفطرت انسان جو ہوتا ہے, جس کی فطرت ابھی صحیح ہے, وہ ضرور اپنے محسن کا شکر گزار ہوتا ہے, وہ ضرور اس کے سامنے سر جھکاتا ہے, وہ ضرور کہتا ہے کہ میں اس کے آگے کیسے زبان کھولوں, یہ میرا محسن ہے. آپ دنیا میں عام مثال بھی لے لیں, کوئی آپ کے لیے بہت سارا کام کرے, بہت نیکی کرے آپ کے ساتھ, تو آپ ساری زندگی اس کے شکر گزار رہتے ہیں, اگر واقعی آپ سلیم الفطرت ہیں. جو لوگ احسان فراموش ہوتے ہیں وہ الگ بات ہے, لیکن ایک عام انسان ضرور شکر گزار ہوتا ہے. اسی طرح جب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ میرے نبی کے میرے اوپر کتنے احسانات ہیں, تو ہو نہیں سکتا کہ آپ ان سے محبت نہ کریں, ہو نہیں سکتا کہ پھر آپ کی زبان ان کی تعریفیں نہ بیان کرے, اور ہو نہیں سکتا پھر کہ آپ کے منہ سے درود ہر وقت نہ نکلے. لیکن چونکہ ہم ان کے احسانات کو نہیں جانتے, ہم اوپر اوپر کی سطح پہ جانتے ہیں, جو بچپن سے سن لیا بس یہ جانتے ہیں وہ ہمارے نبی, بس آگے کیا دو چار ہم نے باتیں یاد کی ہیں, آپ کی پیدائش کہاں ہوئی, آپ کی وفات کہاں ہوئی, آپ نے ہجرت کی, یہ کیا, یہ جنگیں دو چار, بس اتنی سی بات ہمیں پتہ ہے. اس سے آگے ڈیپتھ میں جاننے کی ہم کوشش نہیں کرتے. کیوں اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھی ان کی زندگی؟ کوئی مقصد تو ہوگا نا, کیوں رکھی, کس لیے رکھی, کیا ضرورت تھی اس کی؟ پیغام تو انہوں نے پہنچا دیا, یہ قرآن ہمارے سامنے جو ہے انہی کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں کلمات, انہی کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. تو جب وہ پہنچ گیا تھا تو کیا ضرورت تھی ان کی زندگی کو محفوظ رکھنے کی؟ کوئی وجہ تو ہوگی. اسی لیے تاکہ ہم ان کی اتباع کر سکیں, ان کو فالو کر سکیں, ان کے نقشے قدم پہ چل سکیں, جان سکیں وہ کون تھے, اور اس لیے تاکہ کل کو کوئی انگلی اٹھائے تو ہمیں پتہ ہو ہمارے نبی کون تھے اور ہم فخر کر سکیں اس پہ. کسی نبی کی شخصیت محفوظ نہیں ہے, نہ عیسیٰ علیہ السلام کی, نہ موسیٰ علیہ السلام کی, کتنے جلیل القدر پیغمبر تھے, نہ ابراہیم علیہ السلام کی, کتنا کچھ آپ ان کے بارے میں جانتے سوائے اس کے جو قرآن میں آ گیا, جو حدیث سے ہمیں پتہ چل گیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ ہر بات جان سکتے ہیں, حتیٰ کہ ان کی رات, ان کے دن, ان کا سفر, ان کا حضر, ان کی جوانی, ان کے مرض الموت میں جو حالات تھے، ان کی وفات، ان کی تجارت، ان کے جنگوں کے اندر حصہ لینا، ان کا صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھنا، ان کا کھانا، ان کا پینا، رہنا سہنا، سب کچھ جان سکتے ہیں. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا کہ کل کو اس نبی کے کردار پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کہ یہ تو ایسے تھے. وہ جن کو دشمن بھی کہتے تھے کہ یہ صادق اور امین ہے، وہ بھی مانتے تھے، جن کے کردار کے یہ ثبوت تھا کہ دشمن بھی کسی کی تعریف کرے اور اس کے بارے میں یہ کہے، تو خود سوچ لیں کہ پھر ان کا کردار نبوت سے پہلے ہی کیسا تھا، اور ان کی تعریف کیا بیان کرنی جن کی تعریف تو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دی. قرآن کریم ان کی نعت بیان کرتا ہے، کوئی نعت بیان کر نہیں سکتا جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی نعت بیان کر دی، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کر دی قرآن کریم میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر صرف رحمت بنا کر جہان والوں کے لیے، سارے عالموں کے لیے. للمسلمین نہیں فرمایا، رحمت للمسلمین نہیں، للعالمین، سب جہان والوں کے لیے، یعنی جن کے لیے بھی، انس کے لیے بھی، چرند پرند کے لیے بھی، حشرات کے لیے بھی، سب کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنایا. جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی، آپ کی زندگی کی قسم کھائی. اور زندگی میں کیا ہے؟ زندگی میں یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ آپ کی نبوت کے بعد کی زندگی کی قسم ہے، زندگی ساری کی قسم کھائی. ہم تو آج قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم نے اپنی آپ کو تھوڑا بہتر کرنے کی کوشش کی، تھوڑا ہماری زندگی میں چینج آیا، ہم پہلے ایسے ہوتے تھے آپ پھر ایسے ہوئے، پہلے جہالت تھی پھر علم آیا، تو ہم نے اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ بہتر کرنے کی کوشش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ آپ پہ وہی آنے شروع کی تو پھر آپ نے اپنے آپ کو سر بہتر کیا، نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں نے جیسے بتایا، نبوت سے پہلے آپ کو لوگ صادق اور امین کہتے تھے، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اب میں نے یہ پڑھ لیا تو اب میں سچ بولوں، اب میں امانت دار بنوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لیے پوری زندگی کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی کہ اس میں بچپن بھی آ گیا، جوانی بھی آ گئی، ادھیڑ عمر بھی آ گئی، اس میں آپ کے سفر بھی آ گئے، اس میں آپ کا گھر کا قیام بھی آ گیا، اس میں آپ کی عبادات بھی آ گئے، اس میں آپ کا ہر معاملہ آ گیا، عمر کے ہر حصے کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، اور اس میں آپ کا ظاہر اور باطن آ گیا، اس میں وہ باتیں بھی آ گئیں جو کسی دوسرے انسان کو نہ پتا ہوں گی، صرف اللہ تعالیٰ کو ان کا علم ہے. وہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی کہ اگر اس میں کہیں بھی کوئی جھول ہوتا تو اللہ تعالیٰ پوری عمر کی قسم نہ کھاتا، کہیں کوئی کمی ہوتی تو پوری عمر کی قسم نہ کھائی جاتی، صرف آپ کی رسالت کی قسم کھائی جاتی، صرف آپ کی نبوت کے بعد کی زندگی کی قسم کھائی جاتی، صرف اس حصے کی قسم کھائی جاتی جس میں آپ پہ وہی نازل ہو رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی کی قسم کھا لی. اس سے ہی بہت بڑا یہ ثبوت ملتا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پرفیکٹ تھی. اس زمین پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ کے بعد کوئی ایسا کامل انسان نہیں چلے گا. ہمیں اس بات کو یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی کی زندگی فلالیس تھی، اس میں کوئی نقص نہیں تھا. جیسے آج دشمن حملہ کرتے ہیں، اور یہی محبت، جیسے میں نے آپ کو یہ حدیث بتائی، ہمارے دل میں کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے، اپنی ہر چیز سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ. کیا اتنی محبت ہے یا صرف دعوے ہیں؟ اتنی محبت پیدا کرنے کے لیے ہمیں جاننا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، اور اس محبت کو ٹرانسفر کرنا ہے اپنی اولاد میں اور ان کی اولاد میں، اور یہی دعائیں کرنی ہیں کہ یہ محبت آگے سے آگے میری نسلوں میں آگے جاری رہے. یہ نہیں کہ صرف مجھے محبت ہے. کیوں محبت ضروری ہے؟ اس لیے کہ محبت ہوگی تو اطاعت ہوگی. اطاعت اور محبت ساتھ ساتھ ہیں. جو محبت اطاعت کے بغیر ہے وہ محبت نہیں ہے, اور جو اطاعت محبت کے بغیر ہے وہ اطاعت بھی نہیں ہے. وہ زور زبردستی کا سودا ہو سکتا ہے, وہ اطاعت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آیت نازل فرمائی, اس کا شان نزول یوں ملتا ہے کہ ایک دفعہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے بڑی محبت ہے, بہت محبت ہے, لیکن ہم اس کا اظہار چاہتے ہیں. ہمیں پتہ چلے, ہمیں کیسے پتہ چلے کہ واقعی ہمیں محبت ہے کہ نہیں؟ کوئی انسان چاہتا ہے نا, کوئی ثبوت کیسے پتہ چلے گا, ظاہر میں کیسے آئے گی, کون سچا ہے کون جھوٹا؟ سارے ہی کہیں ہمیں محبت ہے اللہ تعالیٰ سے, تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے طور پہ کچھ نہیں بولتے تھے. وما ينطقوا عن الہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. جبرائیل امین وحی لے کر نازل ہوئے. وحی کیا تھی؟ سورہ آل عمران میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی آپ کہہ دیجئے, اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے نا تو میرا اتباع کرو, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. اللہ کی محبت پانا کتنا بڑا درجہ ہے, کیا کمال کی بات ہے کہ کسی کو اللہ کی محبت مل جائے, اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرنے لگے. تو اس کا نسخہ کیا ہے؟ اور سن لو, تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو, تم چاہتے ہو نا اس کا اظہار کیسے ممکن ہے, تو کہہ دیجئے میرا اتباع کرو. اتباع کیا ہے؟ اتباع یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کچھ کہا جائے. اب انہوں نے لا کے پانی رکھا ہے, میں نے ان کو کہا کہ پانی لاؤ, نہیں لائے, نہیں کہا میں نے ان کو. انہوں نے پانی کیوں رکھا؟ انہوں نے سوچا کہ جب آئیں گی تو پیاس لگی ہوگی تو ہم پانی پہلے سے رکھ دیں, ٹھیک ہے نا. یہ ہوتا ہے اتباع, یعنی کسی نے حکم نہیں دیا کچھ, بس اس کو دیکھا اور ویسے کرنے لگے, سمجھ گئے. ایک کوئی پیر کہیں رکھتا ہے ریت پہ, آپ نے دیکھا ہوگا قدموں کے نشان پڑتے ہیں, ان قدموں کے نشانوں کے اوپر اپنے پیر رکھنا, اس کو کہتے ہیں اتباع. اطاعت اور اتباع میں یہ فرق ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی صحابہ نے, اتباع کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہیں دیتے تھے تم یہ کرو, وہ بس دیکھتے تھے اور ویسے کرنے لگتے تھے. ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, یہ کر لو یہ کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت بیٹھ کے یہ نہیں حکم دے رہے تھے تم یہ کرو تم یہ کرو تم یہ, ایسے نہیں کرتے تھے. لوگ دیکھتے تھے اور ویسے ہی چلنے لگتے تھے. کسی نے آپ کا مسکرانا دیکھا, آپ دیکھیں سبحان اللہ. محبت سیکھنی ہو تو صحابہ سے سیکھو, ہمارے تو صرف کوکلے دعوے ہی ہیں. کہ انہوں نے جب بھی کوئی حدیث بیان کرنی تو وہ مسکراتے تھے, وہ حدیث بیان کرتے ہوئے مسکراتے تھے. تو کسی نے پوچھا آپ مسکراتے کیوں ہیں؟ فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے, ویسے ہی مسکرا کے وہ حدیث بیان کرتے تھے. یعنی اس ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ مسکرانا اس وقت؟ نہیں. لیکن دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو وہ اس حدیث سے, وہ بیان کرنے سے پہلے مسکراتے تھے. سبحان اللہ, یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اتباع کیا چیز ہوتی ہے, کیا چیز ہوتی ہے, کہ کیسے جیسے جو جیسے بیٹھا جیسے اس نے کیا. اب آپ دیکھیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام آئے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے ہیں, اب نماز میں اپنے جوتے اتار دیے, پیچھے سارے صحابہ نے جوتے اتار دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا آپ لوگوں نے کیوں جوتے اتارے؟ نے کہا ہم نے آپ کو دیکھا ہم نے اتار دیے. پوچھا نہیں کہ نماز ختم ہوگی تو ہم پوچھیں گے تو پھر ہم اتاریں گے, اتار دی اپنے جوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تو جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے جوتوں پہ کچھ گندگی لگی ہے اس لیے میں نے اتارے تھے. لیکن صحابہ ایسے تھے کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ویسے کرنے لگے. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में बैठे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी से फरमाया बैठ जाओ। एक सहाबी आ रहे थे, उन्होंने वहीं से सुना, अभी मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं, उनके कानों में आवाज़ पड़ी बैठ जाओ, वहीं बैठ गए। भाई आपको तो कहा भी नहीं था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से ये सुना बैठ जाओ, वहीं बैठ गए। ये वो लोग थे जिन्होंने मोहब्बत का हक अदा कर दिया, ये वो लोग थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत की जैसी रिक्वायर्ड है, जैसी ज़रूरी है। उकाशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सहाबी हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया कि जिसने मेरे से कोई बदला लेना हो, किसी के साथ मैंने कुछ भी किया, जिसने मेरे से कोई बदला लेना वो मुझसे बदला ले ले, कि आपकी वफात के दिन करीब थे, कोई नहीं उठा, उकाशा खड़े हो गए, फरमाया या रसूलल्लाह फलां वक्त में एक जंग में आप सफ बंदी कर रहे थे, मेरा सीना आगे था, आपने मुझे पीछे किया, और आपने जब किया तो जो आपके हाथ में जो स्टिक थी वो मुझे यहाँ पे लगी, जब आपने मुझे पीछे किया, मुझे उसका बदला चाहिए। आपने फरमाया हाँ बदला ले लो। आप सल्लम का किरदार देखें इंसान का, कि कोई कहे कि मैं बदला देने के लिए तैयार हूँ, बदला ले लो तुम भी मेरे साथ ऐसे, नहीं यार रसूलल्लाह जब आपने मेरे साथ ये किया था तो मेरा सीना नंगा था। आपने फरमाया ठीक है, अपना सीना नंगा किया, उकाशा लिपट गए, या रसूलल्लाह मैंने आपसे बदला क्या लेना था, मैं आपसे क्या, मैं बस ये चाह रहा था कि मेरा सीना आपके सीने से मस हो जाए, पता नहीं अल्लाह ताला मुझे इससे जहन्नुम की आग से निजात दे। नबी अलैहिस्सलाम से जो मोहब्बत सहाबा ने की है, ऐसी मोहब्बत कोई कर नहीं सकता। अगर मोहब्बत सीखनी है कि कैसे मोहब्बत की जाती है, तो उनसे सीखे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर है, वो एक दरख्त को पानी दिया करते थे, तो पूछा गया भाई आप क्यों इसको पानी देते हैं, उसके नीचे जाके लेटते थे। मेरे नबी एक दफ़ा इस दरख्त के नीचे लेटे थे, इस दरख्त ने उनको साया दिया था, मैं इस दरख्त को पानी देता हूँ कि ये दरख्त कहीं मर ना जाए। अब्दुल्ला बिन उमर हजरत उमर के बेटे हैं, उनके जो बेटे सालिम, वो एक सफर में जाते थे तो एक जगह जरूर नमाज पढ़ते थे। लोगों ने पूछा भी यहाँ पे क्यों नमाज पढ़ती, कहते मैंने अपने वालिद को देखा वो यहाँ नमाज पढ़ते थे, उन्होंने अपने वालिद उमर बिन खत्ताब को देखा वो यहाँ नमाज पढ़ते थे, और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वो यहाँ नमाज पढ़ते थे, इसलिए मैं पढ़ता हूँ। सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू फरमाते थे तो आपका पानी नीचे गिरने नहीं देते थे, उस पानी को ले लेते थे, अपने ऊपर मल लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खनकारते थे ना, तो आप थूकते थे तो वो हाथों में थूक ले लेते थे, अपने जिस्म पे मलते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे सुलैम के घर में आराम फरमा रहे थे तो आपको पसीना आ गया, तो उम्मे सुलैम ने वो पसीना लेके एक शीशी में डालना शुरू कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख खुली, आपने फरमाया ये आप क्या कर रहे हैं, फरमाया आपके पसीने को मैं अपने पास महफूज कर रही हूँ, इसको हम खुशबू के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपके पसीने से भी तबर्रुक लिया जा सकता है सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से। तो सुभान अल्लाह, उन्होंने तो ऐसे किया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए उन्होंने तो अपने आप को भी ना देखा, अपनी जानों को भी ना देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, जब उनका कुफार ने पकड़ लिया था और उनको शहीद करने के लिए उन्होंने इतने अजियत देने का सोचा कि एक एक उज्व को काट रहे थे ताकि अजियत दे दे के इनको शहीद किया जाए, और साथ पूछते थे क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी जगह यहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते, क्या तुम नहीं ये चाहते थे कि वो यहाँ पे तुम्हारी जगह भुगतते, तुम क्यों भुगत रहे हो। तो फरमाया कि मेरी जान भी चली जाए तो मैं ये नहीं चाहता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कांटा भी चुभे। ये वो सहाबा थे जो आपके हुक्म के मुंतजिर रहते थे, जो आपकी हर अदा को कॉपी करते थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बिछे रहते थे। और इसकी वजह ये नहीं, देखें किसी को कह के मोहब्बत नहीं कराई जाती, मैं कहूँ आप फलां से मोहब्बत करना शुरू कर दें, ऐसे थोड़ी आ जाती है मोहब्बत। मोहब्बत कैसे आती है, वो लोग देखते थे कि नबी अलैहिस्सलाम कैसे हैं और इस कदर कायल हुए कि मोहब्बत दिलों में ऐसे जगह पकड़ गई कि फिर उनसे ज़्यादा महबूब कोई था ही नहीं। कि वो उस औरत का वाकया आपने सुना होगा जिसको जंग में पता चला कि उनके वालिद शहीद हो गए, तो भागी गई हैं। लोगों ने रास्ते में बताया तुम्हारा भाई शहीद हो गया है। पहले पूछती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं, क्योंकि आपकी शहादत की खबर फैल गई थी, उहद का वाकया था। लोगों ने कहा वो ठीक है, आप उसके उस औरत के वाले उसके भाई और उसका बेटा शहीद हुए थे, लेकिन वो बार बार क्या पूछ रही थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देख लूँ उस वक्त तक मेरी आंखें ठंडी ना होंगी। जब आपको देख लिया कि आप ठीक ठाक है तो कहने लगे अब कोई परवाह नहीं जब तक मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है। इसीलिए तो हज़रत उमर ने तलवार निकाल ली थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, कोई ये ना कहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए, मैं उसका सर कलम कर दूँगा। क्योंकि वो इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि आप हमसे चले गए। मदीना में उस दिन घर घर में सफ़े मातम बिछ गई जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ लेकर गए। उनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज़ थे, हर चीज़। आपसे ज़्यादा उनको किसी से मोहब्बत नहीं थी और उन्होंने इसको साबित किया। लेकिन ये मोहब्बत ऐसे ही नहीं आ गई, ये मोहब्बत इसलिए थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक ही ऐसा था, आपका किरदार ही ऐसा था, आपकी ज़िंदगी ही ऐसी थी, आप लोगों के लिए हसास थे। पता है हम अपने लिए हसास हैं, हमें कोई कुछ कह दे तो हम कहते हैं मैं बड़ी सेंसिटिव हूँ, मुझे ना कुछ कहो, मुझे बड़ा फील हुआ ये। हम अपने लिए बहुत फील करते हैं हर चीज़, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना दूसरों के लिए फील करते थे। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए ऐसी मोहब्बत रखती है कि वो हर भलाई को चाहती है मेरी औलाद को मिल जाए, और हर मुशक्कत हर शर हर नुकसानदेह चीज़ उससे मेरी औलाद बची रहे। तो अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम के बारे में जो फरमाया कि लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, अलबत्ता तहकीक तुम्हारे पास आ गया एक रसूल तुम्हारी ही में से, तुम्हारी जानों में से, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफुर रहीम। कि वो कैसे हैं कि उनके ऊपर शाख गुज़रती है, बहुत जिसको कहेंगे बहुत भारी गुज़रता है उनके ऊपर। तुम्हारी कोई भी मुशक्क़त है ना, तुम्हें ज़रा भी तकलीफ़ पहुँची ना, उनके ऊपर बड़ा भारी गुज़रता है। और वो हरीस किस चीज़ के हैं कि तुम्हें भलाई पहुँचे। और रऊफ और रहीम है, रऊफ आता है राफत होती है जो बाप को बच्चे से मोहब्बत हो, वो रऊफ और रहीम है तुम्हारे साथ शफकत करने वाले रहम करने वाले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो है कि जिसकी जिनके बारे में अल्लाह ताला ने खुद फरमा दी, देखिए हमें कोई कहे कि जी कोई ऐसे आपसे मोहब्बत करता तो हमें शायद यकीन ना आए। जब अल्लाह ताला की गवाही आ गई कि मेरा नबी ऐसा है तुमसे ऐसी मोहब्बत करता है, इसको तो बड़ी भारी लगती है, तुम पे ज़रा भी मुश्किल आ जाए। उसकी बहुत सारी मिसालें, बेशुमार मिसालें। एक मिसाल देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए हैं, अल्लाह ताला ने कितनी नमाजों का हुक्म दे दिया था, 50। फिर किसने कम करवाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं, जब तक के 5 ना हो गए। ये 50 नमाजें हमारे ऊपर होती तो आज 5 नहीं पढ़ी जाती, तो 50 किसने पढ़नी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हो रहा था कि मेरी उम्मत कैसे पढ़ेगी, मेरी उम्मत पे मुश्किल ना हो जाए। तरावी की नमाज, पता है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा तरावी पढ़ाई, जमात के साथ पढ़ाई थी, सहाबा कराम आए आपके पीछे नमाज पढ़ी तरावी की। उसके बाद अगले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले तो उनसे भी ज्यादा और लोग आ गए, औरों को पता चला उन्होंने कहा हम भी पढ़ते हैं। तीसरे दिन गए तो उससे भी ज्यादा लोग आ गए। अब चौथे दिन लोग आए, अब इंतजार कर रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले और नमाज पढ़ाएं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल नहीं रहे। अच्छा निकल नहीं रहे, वो इंतजार करते रहे करते रहे। फजर हो गई, पूरी रात गुजर गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकले उन्होंने कहा हम तो इंतजार करते रहे आपका। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे डर हुआ कि कहीं ये ना हो अल्लाह ताला इस नमाज को फ़र्ज़ कर दे तो तुम पे भारी हो जाएगी, सिर्फ इसलिए कि तुम पे ना भारी हो जाए। फरमाया मिसवाक जो है, मिसवाक करना, इसमें मुंह की पाकी भी है और अल्लाह की रजा भी है, ठीक है। और मुझे अगर ये डर ना होता कि तुम पे मुशक्कत हो जाएगी तो मैं कहता कि हर नमाज से पहले मिसवाक करो, लेकिन क्यों नहीं कहा तुम मुश्किल में ना पड़ जाओ, तुम्हारे लिए ना मुश्किल हो। देखिए आप सोचें, आज वुजू करना ही कई लोगों के लिए इतना मुश्किल होता है, कहते हैं नमाज में वुजू ही तो मुश्किल है, अगर वुजू ना होता तो हम तो कितनी नमाजें पढ़ लेते, तो और उसके साथ मिसवाक भी होती तो क्या होता, फिर कहना था आज तो हमारे पास मिसवाक ही नहीं, हमारी तो मिसवाक गुम हो गई, हम मिसवाक घर भूल गए, क्या होता, कितनी मुशक्कत में पड़ जाती उम्मत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज की फर्जियत के बारे में जब फरमाया तो एक सहाबी खड़े हुए फरमाने लगे या रसूलल्लाह क्या हर साल हज करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश है, फिर पूछा हर साल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, फिर फरमाया अगर मैं कह देता हाँ तो हर साल फर्ज हो जाता, फिर कैसे आप हर साल हज करते, जिंदगी में एक दफा भी लोगों के लिए करना मुश्किल है। सौवें विसाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर सहरी इफ्तारी के अगला रोजा रख लेते थे, लोगों ने भी करना शुरू कर दिया, आपने फरमाया ये मत करो इसलिए कि मुझे अल्लाह खिलाता पिलाता है, तुम ऐसे ना करो तुम्हारे पर मुशक्कत हो जाए। कैसे कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए आसानियां चाही कि हर तरह से आसानी इनको मिल जाए और हरीस थे कि इनको भलाई मिल जाए। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई तो बड़ी लंबी पढ़ाई, सहाबा ने पूछा या सल्लल्लाह आज आपने गैर मामूली तौर पे लंबी नमाज पढ़ाई, क्या हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने अल्लाह ताला से तीन दुआएं की थी, अल्लाह ताला ने वो मेरी तीन दुआओं में से दो कबूल कर ली। जब आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे मुझे अगर दुआएं करने का मौका मिले तो मैं सबसे पहले तो अपनी ज़ात के लिए करूँगी, अपने बच्चों के लिए करूँगी, अपने ख़ानदान के लिए करूँगी, काम कारोबार के लिए करूँगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ क्या थी, पहली दुआ क्या, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को कभी कहत में मुब्तला करके इनको ख़त्म ना कर देना, अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया। दूसरी दुआ क्या की, या अल्लाह मेरी उम्मत के ऊपर कभी दुश्मन को ऐसा गलबा ना देना कि बाहर से इनका कोई दुश्मन आए और उनके ऊपर गालिब आ जाए और फिर इनको ख़त्म करे, अल्लाह ताला ने वो भी कबूल कर ली। तीसरी दुआ थी अल्लाह ये आपस में ना लड़े, ये दुआ कबूल नहीं। तो आज हम ज़मीन पे इसलिए चल रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं कि अल्लाह मेरी उम्मत को ऐसे ख़त्म ना करना, वरना आप पढ़ते हैं कौम शुएब वाले अमल हर बाजार में हो रहा है, कौम लूत वाला अमल आज वो भी शुरू हो गया, शिर्क के अड्डे बन चुके हैं, हर जगह शिर्क हो रहा है, क्या क्या कुछ है जो नहीं हो रहा। हर कौम की जो बुराई थी वो सब हमने अपने अंदर आज देख ली है और अपना ली है, चाहे वो फहाशी हो, चाहे वो बेईमानी हो, चाहे वो झूठ हो, चाहे वो शिर्क हो, चाहे वो बुतपरस्ती ना सही मगर माल को पूजना ये हो, चाहे वो कब्र परस्ती हो, जितनी भी चीज़ें लें आप हर एक गुनाह को देखेंगे कि हमारे अंदर आज आ चुका है, वर्स पे पहुंच चुके, तो फिर वो कौमें तो तबाह हो गई, इसके बाद हम कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं। इसलिए कि आज ये उम्मत इस ज़मीन पे चल रही है और अल्लाह ताला ने نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک چوائس دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دو میں سے ایک چیز کا اختیار دیا کہ یا تو میں اپنی امت کے لیے شفاعت کرنے والا بن جاؤں قیامت کے دن، یا میری آدھی امت کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے ہیں کیا اختیار کیا؟ کہ میں اپنی امت کی شفاعت کرنے والا بن جاؤں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شفاعت عام ہوگی، ورنہ تو آدھی چلی جائے، یہ آدھی کا کیا بنے گا؟ آدھی امت کو اگر یہ لے لیتے کہ آدھی امت بغیر حساب کتاب کے چلی جائے تو باقی کا کیا ہوگا؟ میں اپنی امت کا شفاعت کرنے والا بن جاؤں گا. اور فرمایا یہ شفاعت کس کے لیے ہوگی؟ جو گناہگار ہیں میری امت کے، جو گناہگار ہیں میری امت کے، ان کے لیے، نہ ان کے شفاعت کے، وہ پیچھے نہ رہ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی محبت، اور یہ آپ کا احسان ہے جو اس امت کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ خوشخبری دے دی کہ آپ کی امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. آپ نے جب یہ خوشخبری صحابہ کو سنائی تو حضرت عمر فرمانے لگے، یا رسول اللہ، کیا آپ نے اس پہ ہی اکتفا کیا یا اللہ سے اور مانگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے اور مانگا. میں نے کہا یا اللہ ہر 70,000 سے اوپر کر دے، یا اللہ ہر 70,000 سے زیادہ مجھے دے میری امت کو. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ہر 70,000 میں سے ہر 1,000 کے پیچھے اور 70,000 جائیں گے. پھر حضرت عمر نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے اس سے بھی زیادہ مانگا اللہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں نے اس سے بھی زیادہ مانگا اللہ تعالیٰ سے، اللہ اس کو اور بڑھا دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر ایک بندہ، جو 70,000 میں ہر ایک بندہ ہے، اس کے ساتھ اور 70,000 جائیں گے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ اکتفا نہیں کیا، کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے اونچے مقام رکھنے والے، آپ کو جو بشارتیں مل گئی تھیں، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، آپ کی بیٹیاں، آپ کی ازواج، سب کے لیے جنت مل چکی تھی. آپ کو تو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اتنا تڑپتے اس امت کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز جب ادا کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 26 ہے، وہ تلاوت فرمائی. آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، یہ دعا مانگی تھی، اللہ ان بتوں نے بہت کثیر تعداد لوگوں کی گمراہ کر ڈالی ہے، اے اللہ جو ان میں سے میرے راستے پہ چلے وہ صرف میرا ہے، اور جو میرے راستے کو چھوڑ دے، اللہ تو غفور الرحیم ہے. پھر اللہ تیرا معاملہ اور اس کا معاملہ، پھر تو غفور الرحیم ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا آتی ہے قرآن کریم میں، ان تو عذب ہوں فإنهم عبادك، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، اگر تو ان کو معاف کر دے تو اے اللہ تو غالب حکمت والا، تجھے پتا ہوگا کس کو معاف کرنا ہے، اگر تو عذاب دے تو اللہ تیرے ہی بندے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، فرمایا کہ یا اللہ میں نہیں کہتا کہ اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے ہی بندے ہیں، تو جانے اور یہ جانے، میں کہتا ہوں ربی امتی، ربی امتی، ربی امتی، اللہ میری امت، اللہ میری امت کے، میری امت کے لیے میں یہ نہیں کہتا اللہ تیرے بندے ہیں، تو جانے اور یہ جانے، اللہ اگر معاف کر دے گا تو ٹھیک ہے، نہیں بھی معاف کرتا تو تیرے بندے ہیں، تو عذاب دے چاہے اور تو نہیں، اللہ میری امت، اللہ میری امت. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہ رہے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ میرے نبی سے جا کے پوچھو کیوں روتے ہیں اتنا، آپ میں گریا تاری ہو گیا، کیوں روتے ہیں اتنا؟ جبرائیل امین آئے، آپ سے سوال پوچھا، آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے لیے روتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی کو جا کے کہہ دو ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، یہ تو وہ نبی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. موسیٰ علیہ السلام جب لے کے بنی اسرائیل کے سرداروں کو لے کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تھے, تو بھاگے بھاگے طور پہ پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو تمہارے ساتھ تھے؟ فرمایا وہ پیچھے آ رہے ہیں. اللہ میں اس لیے بھاگا آیا کہ تو راضی ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی ہم آپ کو اتنا دیں گے آپ راضی ہو جائیں. سبحان اللہ, موسیٰ علیہ السلام بھاگ رہے ہیں آ رہے ہیں, اللہ تو راضی ہو جا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی آپ کو ہم راضی کر دیں گے اتنا دیں گے. سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ یہاں پہ ہمارے لیے اس دنیا میں اس امت کے لیے رحمت تھے, اور آپ کے احسانات ہیں, آپ کے احسانات کافروں کے اوپر بھی ہیں. کافروں پہ کیسے آپ کا احسان ہے کہ اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اے نبی ہم ان کے اوپر عذاب نہیں بھیجیں گے جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں. ورنہ ابو جہل کعبے کا پردہ پکڑ پکڑ کے کہتا تھا اے اللہ اگر یہ حق پہ ہیں, تو یہ نہیں کہتا تھا اللہ ہمیں ہدایت دے دینا پھر تو ہمارے پر پتھروں کی بارش برسا دے. یہ قرآن میں کہتا تھا ہم پہ پتھروں کی بارش برسا دے یا اللہ اگر یہ حق پہ ہیں تو. کیوں نہیں آئے پھر پتھر آسمان سے؟ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرما دیا اے نبی آپ ان کے اندر موجود ہیں, جب تک آپ ان کے اندر رہیں گے ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی تھی کہ آپ کی موجودگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی مہلت دے دی تھی, ان کے اوپر عذاب نہیں آ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے بھی ٹائم دے دیا, ان کو اس طرح سے ختم نہیں کیا جیسے کہ وہ دعائیں مانگ رہے تھے اپنے لیے, جیسے کہ وہ چاہتے تھے خود اپنے لیے کہتے تھے ہمارے اوپر عذاب آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ان کافروں کے لیے بھی تڑپنے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خود وہی اتار دی. اللہ کا باخر نفس کا لا ساری ہوں لمی امنو بحاظ الحدیثی اثر, نبی کیا آپ اپنے آپ کو ہی ہلاک کر دیں گے ان کے پیچھے کہ یہ ایمان نہیں لے کر آتے, کہ یہ ایمان نہیں لے کر آتے, کیا آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو روک لگا لیں گے؟ نہ کریں اتنا غم ان کے پیچھے, آپ کا کام صرف پہنچا دینا, آپ نے پہنچا دیا اتنا ہی کافی ہے. آپ کیوں اتنا غم لیتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ تسلیاں دے رہا ہے قرآن میں. کن کے لیے رو رہے تھے؟ ان کافروں کے لیے, ان کے لیے جو آپ کے اوپر ایمان نہ لاتے تھے. ایمان لانا تو دور کی بات, آپ کے اوپر جھوٹے پروپوگنڈے, جھوٹے الزامات اور ہر طرح سے تکلیف دینا. وہ کافر دیکھے کہ جن طائف والوں نے پتھر مارے تھے ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں فرمائی. فرمایا میں بد دعائیں دینے والا نہیں ہوں, میں لانتے بھیجنے والا نہیں ہوں. لوگوں نے کہا تھا سقیف والوں کے اوپر بد دعا کرے, آپ نے فرمایا نہیں. جس وقت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا تھا, وہ آ کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ بادل کا فرشتہ پہاڑوں کا فرشتہ یہ یہاں پہ موجود ہے, آپ ان کو حکم دے یہ آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے. اور پہاڑوں کے فرشتے نے کہا کہ آپ حکم دیجئے تو میں ان پہاڑوں کے بیچ میں ان کو پیس دوں. تو آپ نے فرمایا نہیں ہو سکتا ان کی نسلوں میں کوئی ایمان لے کر آنے والا. آپ نے پھر بھی بد دعا نہیں کی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان تھا. انہی طائف والوں میں کون پیدا ہوئے؟ وہ جنہوں نے پھر سندھ کو فتح کیا, پھر سندھ کو فتح کیا وہ پیدا ہوئے انہی طائف والوں میں. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ احسانات ہیں ہمارے اوپر, اس امت کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی, جس وقت اس زمانے کے اندر وہ لوگ جو ایمان نہ لانے والے تھے ان کے اوپر بھی رحمت کا معاملہ فرمایا کہ ان کو مہلت دی جائے, ان کو مہلت دی جائے, ان کو مہلت دی جائے. آپ نے فرمایا, ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نبی ایسا بھی ہے جس کو کہ اس کے لوگوں نے اس قدر تکلیف دی کہ ان کو لہو لہان کر دیا, اور اس نبی نے یہی کہا کہ یا اللہ ان کو عذاب نہ دینا, یہ لوگ نہیں جانتے. اور وہ کون تھے؟ وہ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو عذاب نہ دینا یا اللہ, یہ لوگ نہیں جانتے, میری قوم کو پتہ نہیں. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھی کہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے بھی اتنے شفیق اور مہربان, اور کہاں اپنی امت کے لیے تو اس قدر درد رکھنے والے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ اپنی امت کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے قدم اٹھایا. کہ جب دو چیزیں ہوتی تھیں, دونوں جائز ہیں, دونوں حلال ہیں, دونوں صحیح ہیں, تو ان میں سے آسانی والا راستہ اختیار کرتے تھے. کیوں؟ کہ میری امت کے لیے آسانی ہے, مشکل والا راستہ نہیں لیتے تھے. ہم کہتے ہیں نا, پتہ نہیں مشکل والا لے تو زیادہ ثواب ملے. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں میں اختیار ہوتا, دونوں آسان ہوتی تو آسانی والا راستہ اختیار کرتے تھے تاکہ امت کو آسانیاں ملے, امت پریشان نہ ہو. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود کے لیے تو مشکل نہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی چیزوں کا درس بھی دیا کہ آگے بھی آسانیاں ہی پھیلاؤ, لوگوں کے لیے مشکلیں نہ کھڑی کرو. ایک صحابی آئے اور فرمایا, یا رسول اللہ, آپ نے فلاں صحابی کو ہمارے پاس امام بنایا. اصل میں معاذ بن جبل تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء پڑھتے تھے اور پھر اپنے علاقے میں جا کے پڑھاتے تھے. تو جب اپنے علاقے میں جاتے, جب جماعت کرانی, تو اتنی لمبی لمبی صورتیں پڑھا رہے ہیں. تو انہوں نے آ کے شکایت کر دی کہ یا رسول اللہ, یہ آپ کے صحابی ہیں نا, آپ نے ان کو امام بنایا, اتنی لمبی پڑھاتے ہیں, ہم صبح سے تھکے ہوئے ہوتے, یہ ہمیں اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھا رہے ہوتے, ہمارے لیے تو بہت مشکل ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصے میں آ کر آپ نے حضرت معاذ سے فرمایا, کیا تم لوگوں کو دور بھگانے والے ہو, لوگوں کے لیے مشکلیں پیدا کرنے والے؟ جب جماعت کرو تو مختصر پڑھاؤ. انہوں نے سورہ بقرہ پڑھانی شروع کر دی تھی, مختصر پڑھاؤ. جب اپنی نماز پڑھو تو بے شک جتنی مرضی لمبی پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود امامت کراتے تھے نا, پیچھے سے بچے کے رونے کی آواز آتی تو آپ اپنی نماز کو مختصر کر دیتے. فرماتے, مجھے اس کی ماں کے اوپر جو مشکل گزر رہی ہوگی اس کا خیال آ جاتا, تو میں سوچتا تھا کہ میں نماز لمبی کروں, لیکن اس کی وجہ سے اپنی نماز شارٹ کر دیتے تھے. یہ نہیں فرماتے تھے, آئندہ کوئی بچوں کو نہ لے کر آئے, ہماری تو نماز خراب ہو جاتی. یہ نہیں فرمایا. اور کس کس پہ مہربان نہیں تھے, امت پہ تو تھے ہی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جانوروں پہ بھی, جانور ہے اس کے ساتھ بھی مہربان تھے. آپ کے احسانات اور آپ کی رحمت تو جانوروں کے لیے بھی تھی. اتنی احادیث تھی, 40 سے اوپر احادیث جانوروں کے ساتھ احسان کرنے کے بارے میں. کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, ایک اونٹ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنی گردن رکھ دی, اور آپ سے کوئی بات کی, کیا کیا, اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. آپ نے فرمایا, یہ کس کا اونٹ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ انصاری کا. آپ نے فرمایا, اس کو بلا کے لاؤ. اس کو بلا کے لایا گیا. آپ نے فرمایا, یہ اونٹ مجھے بیچ دو. اس نے کہا, یہ بیچنا کیا, آپ کا ہی ہے, میں آپ کو تحفے میں دیتا ہوں. آپ نے فرمایا, یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک چارہ کم دیتا ہے اور بہت زیادہ لادتا ہے میرے اوپر. اونٹ نے آپ سے شکایت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ کو نہر کرنے لگتے تھے تو آپ کے سامنے جو اونٹ آ کے اپنی گردنیں رکھ دیتے تھے. ایون جانور بھی پہچانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون یہ چڑیا کا شکار کرنا, کہ جب آپ نے اس کو کھانا نہیں ہے اور ایسے ہی شکار کیا, اس سے بھی منع فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے چڑیا کے بچے پکڑ لیے تھے اور وہ اڑتی پھر رہی تھی, چکر لگا رہی تھی. آپ نے فرمایا کہ نہیں, ان کی ماں کو اذیت نہ دو, اس طرح کر کے چھوڑ دو ان بچوں. آپ نے فرمایا, چھری کو تیز کیا کرو ذبح کرنے کے وقت بھی. جانور, ایک جانور کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کرو. کتنی شفقت تھی, یعنی جانوروں تک کا احساس کرنا. اور جانور تو پھر بھی اس کے اندر جان ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بے جانوں کے ساتھ بھی کیسا شفقت کا معاملہ کرنے والے تھے. کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا, میرا غلام جو ہے نا بڑا اچھا لکڑی کا کام کرتا ہے, تو کیوں نہ آپ کے لیے ایک ممبر بنا دیا جائے, آپ کے لیے ممبر ہوگا تو کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا, ٹھیک ہے. تو اس نے اپنے غلام کو حکم دیا, ان سے بڑا اچھا ممبر بنایا. ممبر رکھا گیا مسجد نبوی میں. جمعے کا دن تھا, بخاری میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کھجور کا تنا تھا, ظاہر ہے بے جان ہے, وہ بے جان تنا تھا, اس کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کے تنے کے ساتھ سے گزر کے आगे चले गए नए मिंबर की तरफ। सहाबा कहते हैं हमने सुना कि वो खजूर का तना रो रहा है, और उसके रोने की आवाज़ पूरी मस्जिद में आने लगी। वो बिलक बिलक के रो रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मेरे पास नहीं खड़े हुआ करेंगे, नए मिंबर की तरफ जा रहे हैं, मेरे साथ टेक नहीं लगाएंगे। वो इसलिए रो रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए और आके उसको अपने सीने से लगाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसको थपकी दी तो ये देखे सहाबा की, इतने सहाबा का आंखों देखा हाल वो बयान करते कि वो खजूर का तना फिर आहिस्ता आहिस्ता, जैसे बच्चा उसको बहलाते हैं आप, आहिस्ता आहिस्ता रोना बंद करता है, इस तरह वो खजूर का तना आहिस्ता 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 सिसकियाँ लेते लेते फिर चुप किया। तो हज़रत हसन बसनी ने बड़ी प्यारी एक बात की इस बारे में, फरमाए लोगों जिस नबी की मोहब्बत में खजूर का एक खोखला तना रोने लगा, क्या तुम उसकी मोहब्बत में नहीं रोते? तुम तो जिंदा हो, वो तो बेजान था जिसको पत्थरों ने सलाम किया, ये पत्थरों के पास से भी गुजरते थे तो वो उनको सलाम करते थे, हम तुम्हें उनके ऊपर दरूद सलाम भेजना नहीं आता? जिनसे ऐसी मोहब्बत बेजानों ने भी की है। सुभानअल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाहु अकबर, आपकी शफकत को क्या बयान करना। आपने फरमाते कि मेरी और तुम्हारी मिसाल ऐसी है जैसे एक आदमी है उसने आग जलाई, आग जलाई तो उससे सारा माहौल रोशन हो गया, और फिर पतंगे उसके अंदर आके गिरने लगे, कीड़े मकौड़े पतंगे उसमें, और वो उनको हटा रहा है कि इसमें ना गिरे, लेकिन वो उसकी बात ही नहीं सुन रहे, जा जाकर उसमें गिरते हैं। मैं मेरी और तुम्हारी मिसाल भी ऐसे, मैं तुम्हें कमरों से पकड़ पकड़ के खींच रहा हूँ कि जहन्नुम की आग में ना जाऊँ, और तुम मेरे से छुड़ा छुड़ा के जाते। इतने हरीस थे, इतना उनका एहसान है, इससे बड़ा क्या एहसान होगा कि कोई जहन्नुम की आग से बचाने के लिए किसी के लिए इतनी हिर्स करे, उनको पकड़ पकड़ के बचारे। फरमाया कोई ऐसी बात जो जन्नत में ले जाने वाली हो मैंने बताने से नहीं छोड़ी, अरे हर बात बता दी जो जन्नत में ले जाने वाली हो, और कोई ऐसी बात जो जहन्नुम की तरफ ले जाने वाली वो भी तुम्हें बता दी। इतनी हिर्स थी, ये कोई बात रह ना जाए, ये ना हो कि ये कहीं तुम्हें पता ही नहीं था, काश हमारे नबी ने बता दिया होता। और फिर आखिरी बात, बातें तो बहुत सारी हैं जहन में वाकयात जैसे आते जा रहे, आखिरी बात जो आपको बताऊंगी, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े खुशगवार मूड में देखा, जैसे हम एक दूसरे को कहते हैं अच्छा मेरा आप हमारे लिए दुआ करें, तो उन्होंने फरमाया या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला से मेरे लिए दुआ कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह आयशा के अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दे, ऐ अल्लाह इसके ज़ाहरी बातनी सारे गुनाह माफ़ कर दे। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि हंसने लगी, हंसते 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 उनका सर आप ससरम की गोद में आ पड़ा। तो आपने फरमाया आयशा मेरी दुआ ने तुम्हें इतना खुश कर दिया? मान लगी यह हंसला क्यों नहीं, इतनी अच्छी आपने दुआ दी, क्यों नहीं मैं खुश हूँगी? आपने फरमाया आयशा तुम्हें पता है मैं तो हर नमाज में अपनी उम्मत के लिए ये दुआ करता हूँ, हर नमाज में, और ये तो दुनिया की बात है ना, आखरत में भी हशर के मैदान में जब सब लोगों के सामने जहन्नुम लाई जाएगी, तो हदीस में आता है 70,000 चेन्स के अंदर होगी वो जकड़ी हुई, उसको जकड़ा हुआ होगा और उसको घसीट के हशर के मैदान में लाया जाएगा, और हर चेन को 70,000 फरिश्तों ने पकड़ा होगा, हर चेन को, और उसको घसीट के ला रहे होंगे। ऐसे में वो आलम होगा जहन्नुम को सिर्फ देखने से, अभी वो दूर से लाई जा रही है, इंसानियत की वो हालत होगी कि लोग अपने घुटनों के बल गिर जाएंगे। वो हर इंसान ये पुकारेगा, नफसी नफसी अल्लाह मुझे बचा ले, अल्लाह मुझे। इंसानों की हालत क्या होगी कि फिरौन जैसे भी सरकश भी घुटनों के बल गिरेंगे उससे। क्या कोई नबी या क्या कोई मुतकब्बिर, हर एक का ये हाल होगा, नफसी नफसी नफसी, हर एक को अपनी पड़ जानी है उसमें। सिर्फ एक शख्सियत होगी जो कहेगी उम्मती उम्मती, उस वक्त में भी कहेंगे उम्मती उम्मती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात होगी, जिसको शिफात कुबरा कहते हैं, जिसके बाद ही अल्लाह ताला लोगों के फैसले शुरू करेगा। क्योंकि इंसानियत इतनी परेशान होगी कि वो हर नबी के पास जाएंगे जो उलुल अज़्म पैगंबर हैं, आदम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम, नूह, मूसा, ईसा अलैहिस्सलाम, सब के पास जाएंगे। आप अल्लाह ताला से सिफारिश करें हमारा फैसला शुरू करें, हम तो थक गए हैं, सब इनकार कर देंगे, हम नहीं कर सकते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में अपना सर रख देंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात होगी कि लोगों के फैसले शुरू होंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात होगी तो उम्मती जो जहन्नुम के अंदर थे वो जहन्नुम से निकाले जाएंगे। सोचे कि आपकी शिफात से वो निकलेंगे, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो वहाँ पे भी नहीं भूलेंगे। हौज़े कौसर के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होंगे, लोगों ने पूछा था ना, या रसूलल्लाह उस दिन आपको कहाँ तलाश करें हम, आप कहाँ होंगे? तो आपने फरमाया मुझे हौज़े कौसर पे तलाश कर, वहाँ पे आ जाना, कि अपनी उम्मत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी दे रहे होंगे उस हौज का। अल्लाह ताला वो पानी हमें नसीब करे, जो वो पी लेगा उसको इसके बाद कभी प्यास नहीं लगेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन भी अपनी उम्मत की खैर हुआ है, उस दिन भी पुल सिरात के ऊपर से जब उम्मत गुजर रही होगी दुआएं कर रहे होंगे उस वक्त, अल्लाह मेरी उम्मत को सही सलामत पुल सिरात से गुजार दे। तो नबी अलैहिस्सलाम के एहसान आपको हम कैसे दे सकते हैं? हम जिसका भी एहसान आपके ऊपर इस दुनिया में है, किसी का भी, आजकल तो खैर वो वक्त आ गया कि किसी का एहसान मानना भी लोग नहीं चाहते, लेकिन जिसका एहसान भी है उससे ज़्यादा कहीं बड़ा एहसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम सब पे, हम एक एक फ़र्द पे। और जो पहचान लेता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम पे एक वक्त ऐसा आएगा तो कि तुम में से कोई वो होगा जो अपना माल दौलत घर बार सब कुछ देने को तैयार हो जाएगा मेरी एक झलक देखने के लिए। जिनको वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और आपकी पहचान होती है ना, वो ऐसे हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया था मेरा दिल करता है कि मैं अपने भाइयों को देखूँ। सहाबा ने फरमाया रसूलल्लाह हम आपके भाई हैं तो सही? नहीं, तो मेरे सहाबा, मेरे भाई वो है जिन्होंने मुझे नहीं देखा होगा फिर भी मुझ पे ईमान लाएंगे, वो मेरे भाई हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उनको भी याद रखा जो बाद में आने वाले थे, आपने तो उस उम्मत को याद रखा अपनी नमाजों में। मैं सोचती हूँ कि हम तो अपने लिए नहीं इतनी तड़प तड़प के दुआएं मांग पाते जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए मांगी। रात को कितने लोग हैं जो तहज्जुद में खड़े होकर रोते रहे, सजदों में पढ़ पढ़ के रोते रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त रब्बी उम्मती फरमा रहे। कितने लोग होंगे जो अपने लिए इस तरह दुआएं करेंगे तड़प के जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए की और निकम्मे लोगों के लिए की। ऐसी उम्मत में तो हर तरह के लोग हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत सबके लिए थी। हत्ता कि एक आदमी था जिसने शराब पी ली, उसको हद जारी की गई, तो किसी ने कहा जब हद जारी हो गई तो जाने लगे, तो किसी ने कहा अल्लाह ने तुझे जलील कर दिया। आपने फरमाया ऐसा मत कहो, अपने भाई के लिए शैतान के साथी ना बनो, कहो अल्लाह तुझ पे रहम करे। सुभान अल्लाह, एक शराबी के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए رحمت بنا کے بھیجے گئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کسی اور چیز کو احسان نہیں بتایا. ہاں یہ فرمایا کہ تم نعمتوں کو یاد کرو اللہ کی, تو ان نعمتوں میں اور بہت ساری نعمتوں کو یاد کرایا گیا, لیکن ایک چیز کو احسان فرمایا, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے مومنوں کے اوپر کہ ان کے اوپر ان کے پاس یہ رسول بھیجے انہی میں سے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا احسان ہے کہ یہ رسول میں نے تمہارے پاس بھیجا ہے, اس کو احسان قرار دیا. صرف نعمت نہیں کہا, احسان. ہم کیا اس احسان کو مانتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ رسول آئے, انہوں نے ہمارے ساتھ ایسے شفقت کا معاملہ کیا, ہمارے لیے ایسے تڑپے, ہمارے لیے حریص تھے بھلائی کے لیے, اور ہماری کوئی بھی مشکل ان پہ بڑی شاخ گزرتی تھی, حتیٰ کہ اپنی آخری سانس تک بھی ان کو امت کی فکر پڑی رہی. فرمایا کہ میں اس چیز سے نہیں ڈرتا کہ تم شرک کرنے لگو گے, مجھے تو یہ ہوتا ہے کہ تم دنیا میں پڑ جاؤ گے اور ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو گے. آخر وقت میں بھی جا رہے ہیں, جاتے جاتے بھی امت کے لیے نصیحتیں ہیں, صلا 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 وما ملکت ایمانکم, نماز نماز کہ نماز نہ چھوڑ دینا, کمزوروں پہ شفقت کرنا, کمزوروں کا خیال کرنا جو تمہارے انڈر ہے. یعنی جاتے جاتے بھی ان کو امت کی فکر تھی, دیکھو میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنا لینا, کون اتنا شفیق اور مہربان ہو سکتا ہے. تو رہتی دنیا تک کے لیے پیغام دے گئے, رہتی دنیا تک کے لیے رہنمائی کا سامان دے گئے. ہمارے پر کتنا بڑا ان کا احسان ہے کہ دنیا تو بھٹک رہی تھی شرک کے اندر, جہالت کے اندر, رام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے نکالا. ہم کیا جانتے تھے اللہ کون ہے, ہم کیا جانتے تھے کہ وہی کیا ہوتی ہے, ہم کیا جانتے جنت جہنم کیا ہے جب تک کہ وہ نہ ہمیں بتا دیتے. انہوں نے ہمیں یہ راہ دکھائی, انہوں نے صراط مستقیم ہمیں دکھایا, اور انہوں نے رول ماڈل بن کے دکھایا. جانتے ہیں کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اگزامپل بنا دیا, رول ماڈل بنا دیا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے کیا پتا قرآن پہ عمل کیسے کرنا, اس کے اوپر اس کو اپلائی کیسے کرنا, مجھے کیا پتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لو, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے. تو تم نے رہنمائی لینی ہے نا, تمہارے پر تو کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ایک ایسے نبی کو بھیجا جو چلتا پھرتا قرآن تھے. آپ ان کو دیکھ لیں ویسے کاپی کرتے جائیں, ان کو دیکھ لیں ویسے ویسے چلتے جائیں, اللہ کے محبوب بن جائیں گے. صراط مستقیم وہی ہے, قرآن وہی ہے, وہ ایک قرآن کی تفسیر تھے. لیکن آج جو یہ کہہ دے ہم حدیث کو نہیں مانتے وہ کافر ہو گیا, ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آئے. جو انگلی اٹھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو اتنے قابل بنے, وہ مجاہد بنے جو آپ کا دفاع کر سکے. جہاد میدان جنگ میں نہیں صرف ہوتا, جہاد قلم سے بھی ہوتا ہے, زبان سے بھی ہوتا ہے. آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے میرے نبی کون تھے, نہ کہ آپ دوسرے کا منہ تکنے لگے اور پھر ایک شکو کو شبہات لے کے آ جائیں, آپ بتائیں ہم کیا کہیں, ان کو کیا جواب دیں. نہیں, یا غصے میں آ جائیں یا پتھر مارنے لگے, نہیں. اس نے جو کہا, اب آپ انٹرنیٹ پہ پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا میں کیا جواب دوں, اور الٹے اٹھتے ہیں بچے اور ان کے خود دماغ میں کنفیوژن ہوتی ہے, ڈاؤٹس آ جاتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اتنے قریب ہوں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے, ہمیں پتہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے, اور پھر ہم ان کا دفاع کر سکیں. تو آپ کے احسانات کا ہم بدلہ تو کبھی نہیں چکا سکتے, کبھی نہیں چکا سکتے, مگر کم از کم اتنا تو کر سکتے کہ آپ کے بارے میں جانیں, آپ کی ذات کا دفاع کریں. نمبر ٹو, ہم کیا کر سکتے, آپ کی سنتوں کو زندہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو آپ کے طریقے تھے ان کو زندہ کریں, چاہے وہ شادی بیاہ ہو, چاہے وہ کسی کی وفات ہو, چاہے وہ کام کاروبار ہو, چاہے وہ خانگی زندگی ہو, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جانیں گے تو پھر ہی پتہ چلے گا, پھر اس کو اپلائی بھی کریں. یہ دوسرا چیز ہم کر سکتے ہیں. تیسری چیز, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بہت بھیجیں, درود شریف بہت پڑھیں. یہ ہم ابھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے رحمتیں پا سکتے ہیں. کیسے؟ درود شریف پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں آپ پہ نازل کرے گا. اس وقت بیٹھے بیٹھے بھی اتنا بڑا احسان ہے آپ کا، آپ کی وجہ سے ہمیں یہ موقع ملا. جیسے جبرائیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا، اے جبرائیل میری وجہ سے بہت جہانوں کو، جو عالموں کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کے بھیجا، تو اتنے لوگوں کو رحمت ملی، تمہیں بھی کوئی رحمت ملی میری وجہ سے؟ جبرائیل امین نے فرمایا، ہاں یا رسول اللہ، آپ سے پہلے میں بہت ڈرتا تھا، عذاب سے ڈرتا تھا، کیا آگے ہوگا میرا، پتہ نہیں کیا ہو جائے، اس سے ڈرتا تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے میری تعریف فرما دی سورہ تکویر میں کہ یہ جبرائیل امین زی قوت اندر ذل عرش مکین مطاع ثم امین، جب یہ آیات نازل ہو گئیں، اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے رتبے ہیں اس فرشتے کے، تو تب سے میں مطمئن ہو گیا کہ آپ کی وجہ سے مجھے یہ خوشخبری مل گئی، آپ پہ یہ وحی نازل ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود السلام بہت بھیجے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آگے پہنچائیں، آگے پھیلائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر اور اس کی تعلیم لیں، اس کو جانیں، آپ کی حدیث کو جانیں، آپ کے فرامین کو جانیں. تو یہ کچھ چند ایک کام ہے، احسان تو پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا، حق نہیں ادا ہو سکتا، جو ہمیں کھینچ کے جہنم کی آگ سے پیچھے لے کر آئے، ہماری قبروں سے کھینچ کے، ہم اس کا حق کبھی نہیں ادا کر سکتے. لیکن ہم چند ایک کام کر کے کم از کم اتنا ضرور ہے کہ ہم تھوڑا سا یہ کہہ سکتے اس دن جب ان سے ملاقات ہو کہ میں نے امتی ہوتے ہوئے تھوڑا سا کام کرنے کی کوشش کی، تھوڑا سا حق ادا کرنے کی کوشش کی. ورنہ تو امتی کہتے رہتے ہیں اور اس کے بعد کرنا کچھ بھی نہیں، تو یہ کیسے امتی ہیں پھر؟ تو تھوڑا سا ہم اپنا وقت نکالیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی وقف کی تھی وحی کے علم کو آگے پہنچانے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بڑی تقریریں نہیں کرتے تھے، آپ کا واعظ کیا ہوتا تھا؟ قرآن کو سناتے تھے، لوگوں کے قرآن ان کے سامنے پڑھتے تھے اور لوگوں کے دل مائل ہو جاتے تھے، وہ اسلام قبول کرتے تھے. تو آپ کی زندگی ساری قرآن ہی تھی، اس قرآن کے لیے اپنا وقت نکالیے. جو لوگ ابھی تک قرآن کی تعلیم نہیں حاصل کر رہے، ہمارے والنٹیئرز یہاں پہ موجود ہیں، ان کے پاس اپنا نام لکھوائیں، اپنا واٹس ایپ نمبر لکھوائیں. آپ کا ان شاء اللہ تعالیٰ 9 اکتوبر سے نیا کورس شروع ہو رہا ہے، اس میں آپ شامل ہو، رجسٹر کریں، قرآن 102 اس کا نام ہے، اس میں رجسٹر کریں اور قرآن کریم کی تعلیم باقاعدہ لینا شروع کیجیے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کتنا فرق پڑے گا. آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت بڑھ جائے گی، اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھ جائے گی، عمل میں تبدیلی آئے گی ان شاء اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی قربت ملے گی. تو آپ دیکھیں گے قرآن کریم کو اپلائی کرنا آپ کو آ جائے گا اپنی زندگی میں، کیسے اس کو اپلائی کرتے ہیں، عمل کیسے کرنا. ورنہ آپ تفسیریں کہتے ہیں میں گھر میں تو تفسیر پڑھ لیتی ہوں، تفسیریں پڑھ لیں گے شان نزول پتہ چل جائے گا، اس کو اپلائی کیسے کرنا آج وہ نہیں سمجھ میں آئے گا. تو اپنے اس زندگی کے وقت کو غنیمت جانیے. کون سے آپ سے کوئی پیسے تو لے نہیں رہا، کوئی فیس تو ہے نہیں اس کی، تو پھر تھوڑا سا وقت بھی اگر ہم نہ دے سکیں اور کہیں محبت ہمیں بہت ہے اللہ سے، رسول سے، اس دین سے، تو یہ محبت کے دعووں میں پھر کوئی حقیقت نہیں ہے اگر تھوڑا سا وقت بھی نہ نکال سکے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ مشن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اٹھے تھے کہ پوری دنیا تک اسلام کا پیغام پہنچایا جائے، اس میں ہم اپنا ایک قطرے برابر ہی حصہ ڈال سکیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں اس کام میں اللہ تعالیٰ کھپا لے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.